علیکم و برکاتہ. اگر آپ سب بھائیوں کو میری آواز آ رہی ہے تو ذرا اوکے کر دیں. ٹھیک ہے, اب ہم اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ صحیح بخاری کی کتاب التوحید کا آج درس شروع کر رہے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التوحید, باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته الی توحید اللہ تبارک و تعالی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر سب سے آخر میں کتاب التوحید کا تذکرہ کیا ہے. تو کتاب التوحید کا تعارف اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا منہج اپنایا ہے, سب سے پہلے اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے ہیں. اسلام کے اندر سب سے اہم ترین فرائض میں سے اہم فرض عقائد کی درستگی ہے. تمام انبیاء رسل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو سب سے پہلے اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ دلائی, اور اس کے بعد پھر عبادات, احکام, فرائض و واجبات اور ظاہری اور باطنی معاملات اور اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے. تو چونکہ توحید یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اوپر ایک مسلمان شخص کی نجات کا مدار ہے, جب تک کسی شخص کا عقیدہ توحید درست نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے دیگر اعمال اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں درجہ قبولیت پر فائز نہیں ہوتے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر مختلف گمراہ قسم کے لوگوں کا رد فرمایا ہے, جس طرح کتاب الایمان میں امام بخاری نے مرجیہ کا رد کیا, کتاب القدر میں تقدیر کے منکر جو تھے قدریہ ان کا رد کیا, اسی طرح کتاب الفتن اور کتاب الاحکام نے خوارج اور رواسس جیسے گمراہ لوگوں کا رد فرمایا. تو صحیح بخاری میں سب سے آخر میں امام بخاری نے کتاب التوحید کا عنوان قائم کر کے, تو وہ لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کا انکار کرتے ہیں یا اس کی بے جا تاویلات کرتے ہیں, تو امام بخاری نے اس کے اندر ایسے لوگوں کا رد کیا ہے. تو صحیح بخاری کی جو کل 97 کتب ہیں اور سب سے آخری کتاب یہ کتاب التوحید ہے, اس میں امام بخاری نے 245 مرفوع احادیث ذکر کی ہیں, جن میں سے 55 احادیث معلق ہیں. معلق وہ روایت ہوتی ہے جس کی ابتدائے سند سے راوی کا جس میں انقطاع ہو, شروع سند میں ایک یا دو یا ساری سند حذف ہو تو معلق روایت ہوتی ہے. اور امام بخاری کی جو معلق روایات ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدہ جزم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, یعنی قال ذکر روا. کچھ ایسی روایات ہیں جن کو امام بخاری سیدہ تمریض سے بیان کرتے ہیں, یعنی مجہول سیگے سے, جیسے قیلا, رضیا, ذکرہ وغیرہ. تو جو معلق روایات سیدہ جزم کے ساتھ ہیں وہ تو بالاتفاق صحیح ہیں, اور جو سیدہ تمریض کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی اکثر صحیح ہیں اور چند ایک میں کمزوری ہے, لیکن وہ چونکہ کتاب کا اصل موضوع نہیں ہے ان کو ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر کوئی عنوان قائم کرتے ہیں. اور 190 ان میں پھر موصول روایات ہیں, اور جن میں سے کئی ایک تکرار کے ساتھ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 245 مرفوع روایات ذکر کر کے تو توحید کے بارے میں اس میں بڑی تفصیل پیش کی ہے. کیونکہ یہ عقیدہ توحید ہے, ہمارے علماء اسلاف نے اس کی توحید کی تین بڑی بڑی قسمیں بیان کی ہیں. جس کے اندر توحید الوحیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء و صفات جو ہیں یہ ذکر کی جاتی ہیں، کیونکہ توحید اسماء و صفات کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اس وقت تک مکمل طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور ان کی صفات کی معرفت اور پہچان نہ ہو۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بالخصوص کتاب التوحید میں توحید الاسماء و صفات کی جو توحید ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو یہ مختصر سا کتاب التوحید کا تعارف ہے، آگے ہم کتاب التوحید کا پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا باب جو باندھا ہے یہ باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته الى توحید اللہ تبارک و تعالی، کہ اس چیز کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ تو یہ عنوان قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، ایک طریقہ یہ ہے کہ اکثر اوقات امام بخاری جس وقت کوئی کتاب یا عنوان قائم کرتے ہیں تو اکثر اوقات اس کے اندر قرآن پاک کی آیات بھی لے آتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو توحید کا نقطہ نظر پیش کیا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو توحید کا نقطہ نظر پیش کیا، یہ توحید ایک ایسی دعوت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء رسل علیہ السلام و تسلیم کو دے کر بھیجا، جن میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 25 میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے ان سب کی طرف یہ وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ معبود برحق نہیں ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ تمام انبیاء رسل کی دعوت ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، اور اس پر دعوے کی دلیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آگے ایک حدیث پیش کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو عاصم قال حدثنا زكريا ابن اسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سافي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن۔ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اتنا ذکر کر کے تو پھر امام بخاری ایک دوسری سند کے ساتھ اس حدیث پہ تفصیلا بیان کرتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے حال حدثنی عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا اسماعیل بن امیہ عن یحیٰ بن محمد بن عبداللہ بن صفی انہ سمع ابا معبد مولى ابن عباس یقول قال سمعت ابن عباس یقول لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل الى نحو اہل اليمن قال له، عبداللہ آج فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب بھیجا تو قال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انکا یقیناً تو تقدم علی قوم، ایک ایسی قوم کے پاس جائے گا من اہل الکتاب جو کتاب والوں میں سے ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم، سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم ان کو دعوت دو وہ یہ ہونی چاہیے کہ لا ان یوحد اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانے. فیدا عرفوا ذلک، جس وقت وہ اس بات کو پہچان جائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، تو فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم، تو ان کو تو خبر دے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کی ہیں، خمس صلوات، پانچ نمازیں، فی یومہم، ان کے دن میں، ولیلتہم، اور ان کی رات میں. فاذا صلوا، بس جب وہ پانچوں نمازیں پڑھ لیں، فاخبرہم، تو ان کو خبر دے، ان اللہ افترض علیہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے، زکاتا فی اموالہم، ان کے مالوں میں زکات کو. تو خالو من غنیہم، جو ان کے غنی لوگوں سے وصول کی جائے گی، فترد علی فقیرہم، تو ان کے فقراء پر اس کو لٹایا جائے گا. فاذا اقروا بذلک، جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں، فخذ منہم، تو ان سے تو زکات وصول کر لینا. وتوقع کرائم اموال الناس، زکات میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور اجتناب کرنا. تو یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو جو دعویٰ قائم کیا باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، تو ان دو سندوں سے جو امام بخاری حدیث لائے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو اس میں یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے یہ تاکید کی کہ اہل کتاب کے پاس جب تم جاؤ گے تو سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا. تو یہ چونکہ تمام انبیاء رسل کا مشترکہ نقطہ نظر تھا کہ سب سے پہلے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فریضہ جو انبیاء کا مشن اور ان کا منج ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے شرک کی دلدل سے نکالا جائے اور توحید کی طرف لایا جائے، یہی سبق معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر بھیجا. تو اللہ وحدہ لا شریک کی جو توحید ہے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ جو عقیدہ واسطیہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لانے کے لیے چار چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کا اقرار، یعنی وجود باری تعالیٰ کو تسلیم کر لینا. اس کے بعد پھر توحید الوحیت، یعنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلے ماننا. پھر توحید ربوبیت، کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اکیلا ہی خالق مالک جو ہے روزی رسان نافع زار ہے، یعنی یہ صفات صرف ایک اللہ کی ہیں. اور توحید الاسماء و صفات، پھر چوتھے نمبر پر بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب سے اچھے ہیں اور اس کی صفات کمال پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن و سنت میں جس قدر وارد ہوئے ان کو اسی طرح ہی رکھا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے. اپنی طرف سے ان اسماء کی کوئی جناب تعویل، کوئی تشبیہ، کوئی مثال مت پیش کی جائے، اور نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کو ان صفات سے عاری مانا جائے. جو صفت جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بیان فرمائی، ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے. تو یہ چار طرح کی چیزیں اگر انسان ان کو صحیح طرح تسلیم کرے تو پھر اس کا اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لانا وہ سمجھ میں آتا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیثیں شروع میں پیش کی ان دونوں سے ان کے دعویٰ جو ہے عنوان باب، اس کے ساتھ حدیثوں کا تعلق بالکل واضح ہے. تو امام اسی طرح زمانہ جہلیت میں کئی لوگ جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں توحید اور ایمان کی دعوت دیتے تھے تو آپ کو صحابی کہہ کر پکارتے تھے، تو یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے. جس طرح کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 242 پر، اور جو پرانی طبع ہے اس کی جلد 2 صفحہ 262 کے اوپر، حارث بن حارث العائزی کی روایت بیان کی وہ کہتے ہیں کہ قلت لہذہ الجماعہ، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ جماعت اور اکٹھ کیا ہے؟ کالا، تو انہوں نے کہا اجتمعوا علی صاب لہم، یہ لوگ جو ہے ایک صابی شخص کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھا میں نے، تو فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو الى توحید اللہ والایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف ان کو دعوت دے رہے تھے۔ تو آپ توحید اور ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے تو لوگ آپ کو سادی کہنے لگے۔ اس کو یوں دوسرے لفظوں میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج جس طرح لوگوں کو جب توحید کی دعوت پیش کی جائے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا سبق دیا جائے، تو اس زمانے میں کہتے تھے یہ سادی ہو گیا ہے، آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے۔ حالانکہ سادیت یا وہابیت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ہے، اور مخالفین توحید بیان کرنے والے لوگوں پر طرح طرح کے الزامات شروع میں بھی لگاتے رہے ہیں، اور آج بھی جو شخص بھی عقیدہ توحید کی بات کرتا ہے اس کو بے شمار الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن الزام کا کوئی کسی رنگ میں جتنا بھی لگاتا پھرے، تو ہم لوگوں کو لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام میں کسی ملامت گر کی پر ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب بندوں کے تذکرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ تعالیٰ جن کے ہاں جو بندے محبوب ہیں تو وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں یہ روایت لا کر بتا دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف دعوت دیتے تھے۔ پھر اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے فرائض ہیں اسلام میں ان کا بعد میں نمبر آتا ہے، سب سے پہلے نمبر ہی عقیدہ توحید کا ہے۔ تو جہاں پر خرابی دیکھی جائے وہاں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ عقیدے کی اصلاح ہوگی تو پھر اس بنیاد پر دیگر اعمال وہ برابر ثابت ہوں گے۔ اگر عقیدے کی اصلاح نہ ہوئی تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قتال، انفاق، کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک انسان اپنے عقیدہ توحید کو درست نہیں کرتا۔ اسی طرح اس حدیث میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے اوپر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ اگر کوئی شخص بعض نمازیں ادا کر لیتا ہے اور بعض نمازیں ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فریضے پر نہیں چل رہا۔ ایک مسلمان شخص کو پانچوں نمازیں ادا کرنی چاہیے، اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، اور اسی طرح ہر نماز کی ادائیگی میں اس کے ارکان کا صحیح خیال رکھے۔ یہ تین چیزیں ہوں کہ پانچوں نمازیں، ہر نماز اپنے وقت پر، اور ہر نماز کی ادائیگی میں اس کے ارکان کا خیال کرے، اعتدال، خشوع، خضوع کو مد نظر رکھے، تب جا کر وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو نماز کے بعد پھر اگلا فریضہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صاحب استطاعت شخص ہے اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے جب اس کا مال حد نصاب کو پہنچ جائے۔ تو پھر اس میں یہ فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے فقیروں سے وصول کی جائے، امیروں سے وصول کی جائے اور فقیر ہے۔ عبد غنیہم اور فقراء یا فقیرہم، اس کا معنی امام بخاری نے خود دوسری جگہ پر ترد علی فقراء کا معنی کیا علی فقراء المسلمین۔ تو جس بستی میں زکوٰۃ لی گئی اگر وہاں فقراء اور مساکین موجود ہیں تو پہلے حق ان کا ہے، ان کو زکوٰۃ دی جائے، اور اگر ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں یا ان کو زکوٰۃ دے کر ان کی عادت پوری کی، مال اور آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ دوسرے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں پر بھی لوٹایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ امام بخاری نے فقراء ہند ضمیر سے مراد مسلمین مراد لیا صحیح بخاری میں، تو ترد علی فقراء ہند سے مراد فقراء المسلمین لیا۔ اور پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت زکوٰۃ لینے والا عامل زکوٰۃ وصول کرنے جائے تو لوگوں کے مال میں سے جو سب سے عمدہ مال ہے وہ وصول کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ درمیانہ اوسط درجے کا مال جو زکوٰۃ میں بنے وہ وصول کرے۔ تو یہ مسئلہ چاہتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ والی جو ہیں وہ بھیجے جاتے تھے، جو جا کر جس خطے میں بھیجے جاتے وہاں کے لوگوں کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ آج چونکہ وہ خلافت و امارت والا دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو اور پوری دنیا جو ہے نا اس کے تابع ہو کر رہے، اور اسی وجہ سے زکوٰۃ کا نظام بھی اس نہج پر قائم نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسلامی خلیفہ کی طرف سے بندے بھیجے جائیں اور زکوٰۃ وصول کریں، تو خلیفہ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فرائض معطل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے حسب استطاعت انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر فقراء اور مساکین اور حقدار لوگوں تک پہنچا دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں دو حدیثیں یہ پیش کر کے تو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ انسان پر سب سے پہلا جو واجبی فریضہ ہے وہ اپنے رب کی پہچان ہے، اور رب کی پہچان عقیدہ توحید سے ہوتی ہے، تو عقیدہ توحید کی دعوت جو ہے یہ سب سے پہلے مد نظر رکھے۔ اس کے بعد آگے پھر یہی حدیث معاذ ابن جبل سے ہی اسی معنی کی توحید کے حوالے سے امام بخاری تیسری حدیث لا رہے ہیں، حدثنا محمد ابن بشار، ہمیں حدیث محمد بن بشار نے بیان کی، قال حدثنا غندر، وہ کہتے ہیں ہمیں غندر نے حدیث بیان کی، قال حدثنا شعبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، عن ابی حسین والاشعث بن سلیم، انہوں شعبہ نے ابو حسین اور اشعث بن سلیم دونوں سے روایت بیان کی، سمع الاسود ابن ہلال، ان دونوں نے اسود بن ہلال سے، ان معاذ بن جبل، اسود بن ہلال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ قال اللہ و رسولہ عالم، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، قالا تو فرمایا، ان یعبدوہ کہ بندے اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئاً، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اتدری ما حقہم علیہ، پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ ان لوگوں کا بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قال اللہ ورسولہ عالم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ سب سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے، بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر تھوڑے سے اختصار کے ساتھ بیان کی ہے، اور یہی حدیث تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں 2856 نمبر پر، صحیح بخاری میں 2856 نمبر حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے ایک اسیر نامی جو گدا تھا آپ کا اس پر سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 3 دفعہ آواز دے کر متوجہ کیا اور پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو ہاں یہ گدے کا نام افیر ہے، تصویر یہ حدیث ہے میں نے نکالی سے بخاری کتاب الجہاد و سیر کے اندر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، یہاں پر باب جو باندھا وہ تو ہے باب اسم الفرس والحمار، گھوڑے اور گدے کا نام رکھنا، امام بخاری 2856 پر حدیث لائے کہ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم انہ سمع یحیی ابن آدم، امام بخاری کہتے کہ ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے یہ حدیث یحیی بن آدم سے سنی، قال حدثنا ابو الاحوص، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث ابو الاحوص نے بیان کی، ان ابی اسحاق، انہوں نے ابو اسحاق سے، ان عمر بن میمون، انہوں نے عمر بن میمون سے، ان معاذ رضی اللہ عنہ، تو عمر بن میمون نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی، قالا وہ کہتے کنت ردفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدے پر سوار تھا، یقال له افیر، اس گدے کو افیر کہا جاتا تھا. فرمایا یا معاذ وهل تدری حق اللہ علی عباده، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے کہا اللہ اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا فإن حق اللہ علی العباد یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، یقینا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک به شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. وقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول افلا ابشر بالناس، کیا میں اس بات کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ فرمایا لا تبشرهم، ان کو خوشخبری نہ دے، فیتکلوا، ورنہ وہ اسی بات کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر بالتفصیل بیان فرمائی. اس حدیث سے اس بات کی وضاحت مقصود ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے کا جو حق بندوں کے اوپر ہے، بندے خالص اس کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. تو جو بندہ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتا تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. قرآن پاک نے باشباب لفظوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بشک اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے سوا اگر اللہ وحدہ لا شریک دیگر جو گناہ ہے بندے کے چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور دوسری جگہ فرمایا جو اللہ سے شرک کرے گا تو حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کو عبادت میں منفرد ماننا یہ توحید الوحیت ہے، اور اکثر لوگوں نے جب شرک کیا ہے تو وہ توحید الوحیت میں زیادہ کیا ہے. اگرچہ توحید الاسماء والصفات ان میں الحاد القدر بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو پایا گیا وہ توحید الوحیت میں ہے کہ لوگ خالص ایک اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھی بندگی کرنے لگ جاتے ہیں. اور آج کل تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توحید کو شرک اور شرک کو توحید بنائے جا رہے ہیں، اور جب عقیدہ توحید سیمینار وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر توحید کی بجائے وہ شرک کو فروغ دیتے ہیں، اور توحید کے لیے الگ الگ عجیب و غریب قسم کی اور شرک کی تعریفیں بنائی ہوئی ہیں. تو بہرحال عقیدہ توحید جو ہے یہ سب سے زیادہ لازمی اور ضروری ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت جو ہے اکیلے کی کرنا، کہ دعا اور پکار، نظر و نیاز، رکوع، سجدہ، توکل، انفاق، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جتنی عبادات کی قسمیں ہیں وہ صرف ایک اللہ کے لیے کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کی جائیں. اس میں اگر دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی تو صحابہ کرام سے جب اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ نا کیا تم جانتے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پر اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں، ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک وحی کے ذریعے اپنے رسول کو خبر دیتا ہے اور پھر رسول آگے امت کو بتاتا ہے. امتیوں کو رسول کے بتائے بغیر دین کے کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا. تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی کو بتاتا ہے، اس لیے ان صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف جب وحی آتی ہے تو سب سے پہلے رسول اس کو مانتا ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین، کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. اور آگے یہ جو فرمایا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کی بات ماننے والا ہوں. تو تقریباً تمام مفسرین نے یہاں یہی بات لکھی ہے کہ اول المسلمین ہے, آپ اس معنی میں ہیں کہ آپ پر پہلے وہی آتی ہے, امت بعد میں مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر اس کو پہلے مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہی دیتا ہے اور پھر پیغمبر وہی آگے اپنی امت تک پہنچاتا ہے. تو اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب کہ اللہ وحدہ لا شریک تو غیب کا علم رکھتا ہے, ہر ذرہ ذرہ اس کے علم میں, کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہی کر کے علم عطا فرماتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ جو شخص عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, اللہ کے حقوق کی صحیح ادائیگی کرتا ہے, تو اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے. تو شرک کرنے کی وجہ سے اور اس کے اوپر موت آ جانے کی وجہ سے بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. شرک پر کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, کہ اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے نبی اور ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کر کے اس کے اندر بھی اسی بات کو واضح کیا کہ سب سے پہلا حق بندوں پر اللہ کا واللہ وحدہ لا شریک کی توحید ہے, اور اس کی عبادت جو ہے توحید الوحیت وہ خالص اسی کی کرنی ہے, کیونکہ عرب کے مشرکوں کو سب سے زیادہ انکار جو تھا وہ اسی توحید الوحیت میں تھا. تو توحید الوحیت میں ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, تو اس لیے لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے اس میں توحید الوحیت کا ہی بیان ہے. اگلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ لائے ہیں کہ حدثنا اسماعیل, کہ ہمیں حدیث جو ہے وہ اسماعیل نے بیان کی ہے. یہ اسماعیل سے مراد امام بخاری کے مشہور استاد اسماعیل بن ابی اویس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدثنی مالکن, کہ مجھے حدیث امام مالک بن انس نے بیان کی ہے. امام مالک نے یہ حدیث جو ہے ان عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی سعسعۃ, کہ انہوں نے یہ حدیث عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعسعۃ سے بیان کی. انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کیا نبی ہے, تو انہوں نے یہ حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی. انا رجولن سمع رجولن, یقیناً ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو سنا, یقرا قل هو اللہ احد, وہ دوسرا آدمی قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا, یرددها, تو وہ بار بار قل هو اللہ دہرا رہا تھا. لما اصبح, جب صبح ہوئی, جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا, فذکر له ذلك, تو اس نے یہ سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا. وکأن الرجل یتقالها, گویا کہ وہ آدمی اس بہت کم شمار کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انہا یقیناً یہ قل هو اللہ جو صورت ہے, لتعدل, البتہ برابر ہے, ثلث القرآن, ایک تہائی قرآن کے, زیادہ اسماعیل بن جعفر عن مالک, اسماعیل بن جعفر نے امام مالک سے حدیث بیان کرتے ہوئے اس میں کچھ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں. وہ عبد الرحمن سے, وہ اپنے باپ سے, وہ ابو سعید خدری سے, وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی اخی قتادہ بن نعمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی قتادہ بن نعمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی. یعنی پچھلی حدیث میں یہ ہے کہ ابو سعید خدری خود بیان کر رہے ہیں, اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو سعید خدری کو خبر اس مسئلے کی جو نا وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے. تو وہ دوسرے مقام پر امام بخاری اس حدیث کو بھی تفصیل بھی لائے جو صحیح بخاری میں فضائل القرآن کے اندر 5014 نمبر پر حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ قتادہ بن نعمان نے بتایا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صبح تک قل ہو اللہ احد پڑھتا رہا, اور اس پر کچھ زیادہ اور نہیں پڑھا, اس نے قل ہو اللہ ہی پڑھتا رہا, اس پر کوئی صورت نہیں پڑی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ کے پاس آیا, تو اس کے بعد پھر یہ پوری حدیث جو ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی. تو یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے توحید کا ایک تو اس بات کیا ہے کہ قل ہو اللہ احد, یہ صورت اخلاص جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے اوپر مبنی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے کہ وہ ذات میں بھی اکیلا ہے, صفات میں بھی اکیلا ہے, حقوق اختیارات میں بھی اکیلا ہے, اور اس اکیلے ہی کی بندگی جو ہے نا وہ کی جائے گی. تو یہ جو رات کے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے صحابی تھے, خود روایت سے ایک دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان تھے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادری بھائی تھے اور انہی کے پڑوس میں رہتے تھے. اس کی صراحت ایک مسند امام احمد کی ایک جو ہے دوسری روایت میں موجود ہے. مسند امام احمد کی جلد سوم صفحہ 85 پر روایت ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ سورت جو ہے نصف یا تہائی قرآن کے برابر ہے. اب اس حدیث میں جو سورت اخلاص کو ایک تہائی ایک ثلث قرآن کے برابر قرار دیا گیا, علماء محدثین نے اس کی مختلف توجیحات جو ہے نا وہ بیان کی ہیں. ایک توجیح تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کے اندر ایک تہائی آیات کا حصہ وہ احکامات اور مسائل شریعہ پر جو ہے نا وہ مشتمل ہے, اور اسی طرح ایک تہائی حصہ جو ہے اس میں جزا اور سزا اور وعد و وعید کا ذکر ہے, اور تیسرا جو تہائی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء اور اس کی توحید کا بیان ہے. تو چونکہ سورت اخلاص میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے تو قرآن کا ایک ثلث جب جناب توحید پر مشتمل ہے تو یہ پھر پورے جناب قرآن حکیم کو جو سورت اخلاص کو فرمایا کہ لتعدل ثلث القرآن, تو سورت اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. تو چونکہ احکام کی تین طرح کی تقسیم کی علماء نے, نمبر ایک احکام و مسائل جس میں رال و رام وغیرہ کا ذکر ہے, نمبر دو جزا سزا اور وعد و وعید, اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کی توحید, اس لیے سورت اخلاص کے اندر چونکہ توحید ہے تو یہ ایک تہائی قرآن کے برابر. اس لیے دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ تین دفعہ کوئی شخص سورت اخلاص کی تلاوت فرما لیتا ہے تو وہ اس کو ایک قرآن حکیم کا اللہ وحدہ لا شریک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. دوسری توجیہ علماء نے یہ کی کہ قرآن کے جو مضامین ہیں اس کے تین حصے ہیں. ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے افعال اور صفات کا ذکر ہے, دوسرے حصے میں قصص اور واقعات کا ذکر ہے, اور تیسرے حصے میں احکام شریعت کا تذکرہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی توحید و الہیہ قرآن سورت اخلاص جو ہے یہ قرآن پاک کا ایک تہائی بنتا ہے. بعض علماء نے یوں کہا کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر تین طرح کے عقائد کا بیان ہے. ایک حصہ جو ہے وہ توحید پر مشتمل ہے, دوسرا حصہ رسالت پر مشتمل ہے, اور تیسرا حصہ آخرت پر مشتمل ہے. اس لیے توحید قرآن کا ثلث ہے, تو اخلاص کے اندر بھی توحید بیان ہوئی تو لہذا ایک ثلث قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا. تو ایک اور بات ہے کہ جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کے انکاری تھے, جس طرح جامعہ تھے یا معتزلہ قسم کے لوگ جو صفات باری تعالیٰ کی اپنی عقل کے ساتھ تاویلات کرتے تھے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ سب اللہ کی صفت پر مشتمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بعض کلام کو بعض کلام کے اوپر برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کا اللہ کی بعض باتوں پر برتری ہونا یا فضیلت والا ہونا درست نہیں ہے, یہ عقیدہ بالکل جہالت اور قرآن و سنت کی نصوص کو نہ سمجھنے پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کئی طرح کی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے کلام میں باتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں مثلاً ابلیس کا، فرعون کا، قارون کا، حامان کا، ابو لہب وغیرہ کا ذکر ہے. اگرچہ کلام اللہ کے اعتبار سے تو یہ برابر ہیں، لیکن فضیلت اور برتری کے اعتبار سے وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی حمد و ثنا کا بیان ہے، ان آیات پر فضیلت والی ہے، جن کے اندر جو نا ابو لہب کا یا جو نا کفار مکہ کا اور مشرکین مکہ کا ذکر ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوی کی 17 نمبر جلد میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قل ھو اللہ احد اور تبت یدا ابی لہب دونوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام ہونے کے اعتبار سے دونوں مساوی اور برابر ہیں، لیکن ان میں جس چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. قل ھو اللہ احد ایک ایسا کلام ہے جس میں اللہ نے اپنے متعلق خبر دی ہے، اور تبت یدا ابی لہب ہے یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس میں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک بدتر انسان ابو لہب کے بارے میں خبر دی. تو اس اعتبار سے قل ھو اللہ احد کو تبت یدا ابی لہب کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح یہ جو سورت ہے اس کے شان ہے، یہ قل ھو اللہ احد اس کے شان نزول کے بارے میں بھی امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مستدرک کی جن دوم میں حدیث لائے ہیں، تو عبید بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کا نسب بیان کرو، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جن لوگوں کو پکارتے ہیں پوجتے ہیں ان کا نام و نسب تو ہمیں معلوم ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں تو ان کے اللہ کا نام و نسب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں اس سورت کو نازل فرما دیا، کہا قل ھو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ تعالیٰ کے کف اور جوڑ اور برابر کا پوری کائنات میں کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے. یہ سورت اللہ وحدہ لا شریک کی توحید بھی بیان کرتی ہے. قل ھو اللہ احد میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ الصمد اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کا نام جو ہے صمد بیان ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر یہ سورت جو ہے نا مشتمل ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک جیسے اس کے نام جو ہیں وہ سب سے نرالے ہیں، ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کی صفات اور اس کے افعال اور کام بھی سب سے نرالے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی تمام صفات جو ہیں وہ کمال پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات وہ نقص پر مبنی نہیں ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات ہیں ان کو اہل علم نے جو ہے وہ دو طرح پر تقسیم کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ معروف جو ہیں اس میں ایک وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نا وہ ذاتی صفات ہیں، اور ان کو صفات ذاتیہ عقلیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں علماء. تو جس طرح حیات ہے، زندگی ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سما ہے، بصر ہے، اور کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فعلی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ وہ عمل کرتا ہے، جیسے پیدا کرنا اللہ کا فعل ہے، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا، معاف کرنا، سزا دینا وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک صمد ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، تو حاجات پورا کرنے کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے. اور اللہ الصمد جو کہا یا قل ھو اللہ احد، تو لفظ اللہ یا اس کا احد اور اکیلا ہونا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس کے ساتھ برابری رکھتا ہو کسی بھی اعتبار سے، یا اس کی صفات جو ہیں وہ اس کے اندر پائی جائے، تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے جو اسماء اور صفات ہیں ان میں پھر ایک اور بات بھی بڑی قابل توجہ ہوتی ہے، کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو متعدی ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ایک تو وہ ایک نام ہوتا ہے اور اس نام کے اندر جو فعل پایا جاتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے, اور اس کی صفت کا پھر آگے اثر جو ہے یعنی متعدی ہونا آگے اس کی مخلوق پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. جس سے اس کو یوں سمجھ لو کہ الرحمن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے, تو رحمان لفظ جو ہے یہ صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے, تو یہ رحمت کرنا اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے, اور اس صفت رحمت کا اثر اللہ کی مخلوق پر مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر جس وقت چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے رحمت نازل فرما دیتا ہے. تو اللہ کی یہ ساری صفتیں اعلیٰ درجے کی ہیں اور کمال اور مدہ کے اوپر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک اور مبرہ ہے. اب یہ بیوی رکھنا, یہ اولاد کا ہونا, اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ نقص ہیں. تو اللہ تعالیٰ نقص سے پاک اور مبرہ ہے. جس شخص کے ہاں اولاد ہو یا بیوی ہو جس کی, تو وہ بندہ محتاج ہوتا ہے اور وہ ضرورت مند ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہے, بلکہ وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انّا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اللہ وحدہ لا شریک کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی صاحبہ اور بیوی ہی نہیں. آج کا درس ہم انہی احادیث کے اوپر ختم کرتے ہیں. اب میں آپ بھائیوں کو موقع دیتا ہوں کہ سبق کے حوالے سے حدیث کا کوئی لفظ یا اس کا ترجمہ یا معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آیا تو اس پر آپ سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اوکے, جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ محترم, میرا ایک بنیادی سوال ہے حدیث کے حوالے سے. ہم لوگ جو عربی میں حدیث کو یاد نہیں کر سکتے, ہم صرف اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں اردو یا انگلش میں اس کو یاد کرتے ہیں, کیا ہم اس حدیث کو بغیر سند کے بیان کر سکتے ہیں اردو یا انگلش میں؟ اس کے حوالے سے اجازت عطا فرمائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت کرتے وقت جو ہے وہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ وہ عربی میں اس کو بیان کرے سند کے ساتھ, تو کیا ہم اردو یا انگلش میں اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان, حدیث اگر آپ زبانی لفظوں میں یاد نہیں کر سکتے تو اسی حدیث کا جو ترجمہ ہے یا ٹرانسلیٹ ہے اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے ذکر کیے ہیں, تورات کا ذکر کیا اور تورات کے حوالے سے بات بھی کی ہے, اور تورات جو ہے وہ عبرانی زبان کے اندر ہے. تو اب اس کو قرآن نے اسی زبان میں نہیں کیا, اس کی ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ جو عربی زبان میں اس کو بیان کیے. اس کو علاوہ کہتے ہیں روایت بالمعنی. تو روایت بالمعنی وہ شخص کر سکتا ہے جس کو روایت کے الفاظ کا مکمل معنی کا پتا ہو کہ یہ جو لفظ حدیث کے ہیں اس کا ترجمہ ٹھیک یہی ہے. اس پر اگر وہ پورا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے, علماء سے تصحیح کروا لی ہے, تو اس کو پھر آگے بیان کر سکتا ہے. روایت بالمعنی عند المحدثین بالکل جائز اور درست ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک تھے, پیغمبر وہی پا کر آتے, تو جس قوم میں آتے اس قوم کی زبان میں ہی بات ہوتی تھی. عمار صلی اللہ رسول اللہ بلسان قوم ہی, تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اور باسند اگر نہیں تو پھر کم از کم آپ کو حدیث کی یقین ہونا چاہیے. اور بخاری اور مسلم سے تو بلا جھجک آپ بیان کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی صحت پر امت کا اتفاق ہے. تو باقی کتب کی حدیث جو ہے علماء سے پوچھ کر ان کی تصحیح کا جناب اہتمام کر کے تو بلا جھجک آپ آگے اس کو ذکر کر سکتے ہیں.
السلام علیکم شیخ صاحب, میرے دو سوال تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب توحید اینڈ پہ کیوں لائے ہیں؟ وہ اگر اتنا امپورٹنٹ باب ہے تو شروع میں کیوں انہوں نے ذکر نہیں کیا کتاب توحید کا, اینڈ پہ کیوں لائے؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں حدثنا اور اخبرنا, ان دونوں میں کا ڈفرنس کیا ہے؟ آپ سمجھا دیں پلیز. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پہلا سوال بھیجانا آپ نے کیا کہ امام بخاری کتاب التوحید کو آخر پر کیوں لائے، تو شروع میں کیوں نہیں لائے اگر اس کی اتنی اہمیت ہے؟ تو بھائی جان، امام بخاری نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ بد الوحی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہمیں علم وحی کے ذریعے ہی ہوگا، تو سب سے پہلے چونکہ دین کا مدار وحی کے اوپر ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بد الوحی لائے، وحی کے بعد پھر امام بخاری کتاب الایمان لائے. اب کتاب الایمان میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے اوپر ایمان اور یقین کا بالتفصیل امام بخاری نے ایمانیات کا ذکر فرمایا ہے. تو ایمانیات کا ذکر جو ہے اس کے اندر بھی توحید ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے جو اسماء اور صفات کی توحید ہے بالخصوص، اس میں تاویلات کرتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو آخر میں ذکر کیا. اور چونکہ توحید کے اوپر انسان کی نجات کا مدار ہے، خاتمہ اگر توحید کے اوپر ہوگا تو انسان کی نجات ہوگی، تو اس لیے امام بخاری نے بد الوحی شروع میں ذکر کر دی اور کتاب التوحید آخر میں لا کر توحید کا سبب یاد کروایا کہ آپ کا اینڈ اور اختتام عقیدہ توحید پر ہو. اگر آپ ساری زندگی پہلے توحید پہ رہے آخر ہے تو آپ نے اینڈ خراب کر لیا، تو پھر جو ہے نا آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا. اس لیے دوسری حدیث میں نا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار و دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، تو امام بخاری نے آخر میں کتاب و توحید لا کر اور پھر اس میں وہی سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم والی آخری حدیث بھی لا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کو دنیا سے جاتے ہوئے اس کا اختتام عقیدہ توحید کے اوپر ہی ہونا چاہیے، تو یہ مناسبت سمجھ میں آتی ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ آپ نے یہ کیا ہے کہ حدثنا اور اخبرنا، یہ دو لفظ ہیں. بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدثنا اور اخبرنا دونوں مترادف المعنی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر جو کتاب العلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، تو کتاب العلم کے اندر چوتھا باب باندھا، باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا. پھر فرمایا کہ قال الحمیدی کان عند ابن عیینہ حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا، کہ کہتے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ کے ہاں حدثنا اخبرنا انبانا اور سمعت واحدا، یہ ایک ہی معنی دیتے ہیں. تو امام بخاری کیا، چونکہ یہ مترادف المعنی ہے، یہ باب جو ہے یہ باب کا نام امام بخاری نے باندھا ہے، کتاب العلم باب نمبر چار، باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا، کہ محدث کا یہ کہنا حدثنا اس نے ہمیں حدیث بیان کی، واخبرنا اور اس نے ہمیں خبر دی، وانبانا اور اس نے ہمیں جو نا وہ بات بتائی یا خبر دی، تو یہ مترادف المعنی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو ہم معنی ہی ذکر کیا ہے. جس طرح سورت تحریم اگر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں کے پاس بیویوں کسی ایک کے پاس اپنی بات کو راز کے طور پر رکھا، پھر وہ راز نہ رکھ سکی تو نبی علیہ السلام اس کو جتلایا، تو اس نے کہا من امبا کہا جا کالا نبا انی العلیم الخبیر. اب امبا اور نبا یہاں پر مترادف المعنی قرآن حکیم میں آیا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ یہ امام طحاوی کی عقائد رسالہ بھی ہے کہ حدثنا اخبرنا واحد ہے. بعض علماء نے اس میں فرق کیا ہے لیکن امام بخاری کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. سوال میرا ذرا تھوڑا سا گہرا ہے. شیخ محترم، بہت سارے احباب جو ہیں وہ احادیث بھی بیان کرتے ہیں اور قول صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے احادیث کو چھوڑ کر قول صحابہ کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا، اس کو زیادہ اہمیت دی ہے اور اسی عمل کو اپنایا ہے، حالانکہ حدیث جو ہے وہ متصلہ بھی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جب صحیح سند کے ساتھ متفق علیہ حدیث بیان کر دی جائے لیکن وہ اس کو اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بے بنیاد سے کوئی بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ جو سوال بھائی جان آپ نے کیا کہ احادیث مرفوع کے ہوتے ہوئے بعض لوگ اقوال صحابہ کو بنیاد بناتے ہیں اور انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور صحیح مرفوع حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھو اصل تو اصول تو یہی ہے، اناف کے بھی بڑے بڑے قادر علماء کا جو کتابوں میں موجود ہے وہ تو یہی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو اس کے مقابلے میں قول صحابی کو نہیں لیا جائے گا. اس بات کی بھی تفصیل میں نے حوالہ جات جو ہے میری جو کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل اس کے مقدمے میں نے کافی حوالے دیے، جن میں سے بالخصوص فتح القدیر شرح ہدایہ جو ہے اس کے اندر بھی ابن حمام حنفی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قول صحابی حجت ما لم ينفی شیء من السنۃ، کہ قول صحابی حجت ہے جب تک سنت اور حدیث میں سے اس کی نفی نہ ہو، تو یہ وہاں لیا جاتا ہے. اب یہ جو لوگ اکثر کے اقوال صحابہ ذکر کر دیتے ہیں، اصل بات ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہ قرآن پاک کوئی شرعی دلیل ہے نہ کوئی حدیث اور نہ ہی قول صحابی مقلدین کے ہاں. مقلد کی اصل دلیل قول امام ہے، جس طرح کے ان کے اصول فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، توضیح تلوی میں بھی ہے اور مسلم الثبوت میں بھی ہے، اردو زبان میں جو یہ بخاری جو ہے اس کی شرح لکھی جو مفتی رشید احمد لدھیانوی نے، اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اصل دلیل جو ہے نا وہ ہمارے لیے تو امام کا قول کافی ہے. جب اصل دلیل وہ قول امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کو جہاں سے سہارا ملے، خواہ مرفوع روایت سے سہارا ملے، خواہ قول صحابی سے سہارا ملے، خواہ وہ اپنی جگہ صحیح بھی نہ ہو، تو اس کو دلیل بنائے بیٹھتے ہیں. میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیلسل سبعا، جس وقت کتا تمہارے کسی بھی برتن میں منہ ڈال کر چر چر کر کے پانی جو ہے یا جو بھی مشروب ہے وہ پی جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو. تو اب اناف کے ہاں چونکہ فقہ انفی میں قول یہ ہے کہ ان کو 3 بار دھونا ہے، اب یہ بڑی سی واضح حدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں خود ان کا اپنا قول یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے، اور وہ ان کا فتویٰ کہتے ہیں سنن دار کتنی میں. حالانکہ امام دار کتنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ذکر کر کے ساتھ اس کا ضعف بھی بیان کیا ہوا ہے، اس کے اندر عبد الوہاب بن الزہاق کے بارے ان کا وہ متفرد ہے اور روایت میں کمزور ہے، تو وہاں پر کیونکہ وہ فتویٰ حضرت ابو ہریرہ کا جو ضعیف سند سے ثابت ہے وہ ان کے قول امام کے خلاف ہے، وہاں جو ہے نا وہ قول امام کے موافق ہے تو وہ فتویٰ لے لیا اور مرفوع حدیث چھوڑ دی. اور کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر یہ جو ہے نا قول صحابی کی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے مرفوع ضعیف روایت جو ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اذاکارہ فن ستو جو روایت نسائی وغیرہ میں ہے مرفوع، وہاں یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے حضرت جابر کی حدیث سے، اور خود حضرت جابر کا جو عمل ہے وہ ابن ماجہ میں زور اور اثر کی نمازوں میں جو ہے فاتحہ پڑھنے کا ہے. اب ادھر صحابی کا قول چھوڑ رہے ہیں اور وہ مرفوع روایت جو سند ضعیف آئی ہے اس کو لے رہے ہیں، تو اصل میں سبب یہی ہے کہ ان کے نزدیک اصل دلیل ان کے امام کا قول ہے، تو قول امام کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اہل سنہ بالکل نہیں ہیں بلکہ بدتی لوگ ہیں جو مرفوع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح معلوم ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اپنے امام کے قول کی خاطر قرآن اور سنت کے اندر جو ہے نا وہ تعویلات شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اہل بدعا کا اکثر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو ان کی مرضی کی دلیل آ جائے اس کو لے لیا، جو مرضی کے خلاف ہو اس کو ترک کر دیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرن شیخ محترم، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے تاکہ ہم آپ سے مزید استفادہ حاصل کریں. شیخ محترم، میرے ساتھیوں کے اور بھی بہت سارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، تو ایک بھائی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بھائی نے ایک ٹیکسٹ لکھا تھا کہ اس حدیث کا ریفرنس مانگ رہے ہیں کہ جس میں ہے کہ 3 دفعہ اگر سورۃ الاخلاص پڑھی جائے تو قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کریں، اس کے بعد دوسرے بھائی آئیں گے اور وہ آپ سے سوال کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی جان، ایک تو پہلے آپ کے ایک لفظوں کی شوکت میں اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ استفادہ حاصل کرنا جو ہے نا، یہ لفظ صحیح نہیں ہوتا. استفادہ کرنا یا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، چونکہ استفادہ لفظ کے اندر ہی جو ہے نا حصول کا معنی ہوتا ہے. اور دوسری بات، یہ جو سوال ہے کہ تین دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے خطابہ میں بھی اس کے اوپر بھی تفصیل جو ہے نا یہ باس موجود ہے. جلد صفحہ اگر آپ ٹائم دیں گے تو میں نکال کے انشاءاللہ دے دوں.
جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ صاحب، آپ نے جب صحیح بخاری کا درس شروع کیا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری کو مانا جاتا ہے، تو سلف کے اندر کون سے ایسے محدثین تھے جن کا یہ اتفاق تھا؟ جزاک اللہ خیرن.
یہ صحیح بخاری کو سب سے زیادہ صحیح کلام قرار دینے میں بڑے بڑے قادر محدثین ہیں، چونکہ سب سے پہلے امام اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری علیہ رحمہ کے شیخ تھے، جنہوں نے امام بخاری کو صحیح بخاری لکھنے کی طرف توجہ دلائی کہ ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں تمام صحیح حدیث ہوں، تو ان کے پھر امام اسحاق بن راہویہ کے کہنے کے اوپر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا، اور لکھنے کے بعد پھر اس کو اپنے وقت کے جلیل القدر جو ائمہ حدیث تھے تو ان کے اوپر پیش کیا، جن میں امام احمد بن حنبل تھے، امام علی بن مدینی ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، جو اپنے وقت کے جلیل القدر امام تھے، تو انہوں نے اس کی صحت کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا کہ جتنی روایتیں اس میں موجود ہیں وہ سب صحیح ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے آ کر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس امام بخاری کی صحیح کو سب کتابوں سے زیادہ جو ہے نا وہ صحیح قرار دیا، اور اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول اس مسئلے میں موجود ہے. امام دارقطنی علیہ رحمہ نے بھی اس کو تمام جو ہے نا موجود اس زمانے میں حدیث کی کتب میں سب سے زیادہ صحیح قرار دیا تھا. یہ ائمہ حدیث ہے، تو اس کے بعد بے شمار ائمہ حدیث ہیں، اس کے اوپر ہماری ایک مستقل جو کتاب ہے وہ ہم نے اس پر طبع کی ہے، جس کے اندر علماء محدثین کے اقوال بھی ہیں اور اقابر بے شمار حنفی علماء کے اقوال بھی جمع کیے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے. میں ایک منٹ اس کا نام بتاتا ہوں آپ کو. اس کتاب کا بھائی جان نام ہے صحیح بخاری اور امام بخاری احناف کی نظر میں، جس کے اوپر میں نے مقدمہ جو ہے نا وہ لکھا ہے، اور اس میں میں نے بہت سارے حوالے ذکر کیے. ابھی جو میں آپ کو حوالے بتا رہا تھا اس کے میں آپ کو چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فما فی ہذہ الکتب کلہا اجود من کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، ان تمام کتب میں امام بخاری کی کتاب سے زیادہ عمدہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. یہ امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ کا قول باسند صحیح تاریخ بغداد میں موجود ہے. تاریخ بغداد کا جو پرانا نسخہ ہے اس کی جلد 2 صفحہ 9 ہے، اور یہی کتاب جو تاریخ مدینہ السلام کے نام سے دکتور بشار عواد نے شائع کی ہے 327 صفحہ اور جلد 2 میں. اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ما ھذا فما فی ھذہ الکتب خیر و افضل من کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کہ تمام کتب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل کوئی کتاب نہیں ہے. یہ حوالہ جو ہے امام محمد بن طاہر المقدسی کی جو کتاب ہے اطراف الغرائب والافراد للدارقطنی جلد 1 صفحہ 20 کے اوپر ہے. اور اسی طرح حنفی علماء میں سے علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اتفق علماء الشرق والغرب علی انہ لیس بعد کتاب اللہ تعالی اصح من صحیح البخاری و مسلم، کہ مشرق و مغرب کے تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں. تو اس کے اوپر اس طرح امام ابن کثیر کی جو اختصار علوم الحدیث ہے وہ اس میں بھی موجود ہے، امام بیہقی نے معرفت السنن والآثار میں، امام زرکشی نے النکت میں، امام بغوی نے شرح سنہ میں، جو ہے نا ان ائمہ محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دیا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہم نے مرتب کی ہے صحیح بخاری اور امام بخاری، اگر آپ کو مل جائے تو فائدہ، نہیں تو کسی وقت ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی سکین کر کے نا یہ بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ابھی جو بھائی سوال کر رہے تھے نا، آواز ہماری طرف بہت مدم ہے، پوری طرح سمجھ نہیں آئی، دوبارہ نئے سرے سے ذرا آواز کلیئر کر کے کریں انشاءاللہ پھر میں جواب دیتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری چین تھی یا کسی اور بھائی کی؟ کیا امید سے بھائی ٹھیک ہو، صحت سے ہو؟ شیخ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں اجتماع تھا، شیخ امین اللہ بہت سے علماء تھے ادھر، اس وقت آپ نے جہاد کے موضوع پر بحث، یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے تو اس پر میں بات اکثر کرتا ہوں، آپ نے جہاد کے موضوع پر بات کی اور آپ کو شاید پتا ہو۔
السلام علیکم شیخ صاحب، میں عرض پھر کرتا ہوں واضح طور پر انشاءاللہ، جب یمن میں وہ صحابی گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہہ دیا تھا کہ ان کو توحید کی طرف دعوت دیں، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ فرائض کے اخبار بیان کیے، نماز کے اور دوسرے زکات کے اور صدقہ، یہ سوال تھا پہلا کہ کتاب الایمان میں جو آتا ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے اور رسول دونوں چیزوں کو قبول کریں، پھر دوسرے فرائض بیان ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ اور رسول دونوں کیوں نہیں بیان ہوئے؟ دوسرا یہ سوال تھا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان عبادت کرے اور شرک نہ کرے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، یہ دونوں شرطیں مکمل ہوں تو پھر عذاب نہیں ہوگا، یا ایک شرط نہ مکمل ہو تو پھر عذاب ہوگا یا نہیں؟ آپ تھوڑا واضح طور پر جواب دیں، جزاک اللہ خیر۔
تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایمانیات کی بات ہوتی ہے تو اس میں توحید اور رسالت دونوں کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کو مانے اور رسالت کو نہ مانے پھر بھی مسلمان نہیں ہے، اگر رسالت پر ایمان لائے اللہ کی توحید کو نہ مانے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ وہاں ایمانیات کی بات تھی تو امام بخاری وہی حدیث لائے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول دونوں کا بیان ہوا، تو یہاں پر جو جب دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے پہلے ہے، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ نمائندے بن کر گئے ہیں تو رسول کے اوپر ایمان اس کے اندر خود بہت آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کے جانا اس میں بذات خود ایمان پر رسالت آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ دونوں مجموعہ ہوگا تو پھر عذاب نہیں ہوگا. بعض لوگ عبادت کرتے ہیں تو ساتھ شرک بھی کرتے ہیں, تو عبادت وہ خالص نہیں ہوتی. خالص عبادت جب ہوگی تو وہاں شرک کی نفی ہوگی. تو شرک بھی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے, پھر وہ عذاب سے محفوظ ہوگا. اگر وہ شرک کرتا ہے اور بندگی نہیں کرتا, یا بندگی کرتا ہے شرک جو ہے نا وہ ساتھ کیے جاتا ہے, تو اس صورت میں عذاب آئے گا. تو عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک بھی نہ کرے اور خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اس کے احکامات پر چلے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بھائیو مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ می فنش, میں سوال پورا بھی نہیں کیا. اور ڈاٹ شیخ صاحب کو میں نے دیکھا تھا ایک اجتماع پر, انہوں نے ایک بات کی اسی کے متعلق میں سوال پوچھ رہا تھا, اور یہ بھی توحید کے متعلق ہے, کوئی دوسرے ٹاپک نہیں ہے. شیخ آپ شاید آپ کو یاد ہو, آپ پشاور میں تھے اور موضوع پر آپ نے بات کی کہ لاہور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شیخ جمیل الرحمن کی پیچھے بات کرتے ہیں, اتحاد کے متعلق تھا. اور اسی مجمع میں شیخ حمی اللہ ہے, انہوں نے بھی ان کا آپ نے شاید پڑھا ہوگا فتاوا دین الخالص نوی جلد میں 208 صفحے پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان تواغیت کے ساتھ بھی لڑائی ضروری ہے. تو شیخ آپ کا موقف اس بارے میں کیا ہے؟ یعنی انہوں نے اس روز آپ نے کہا تو کیا پاکستان میں آپ یہ جہاز فرض سمجھتے ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا تو فتاوا آپ اگر لے لیں تو اس میں تو وضاحت کی ہے انہوں نے. تو میں ایک چھوڑتا ہوں. السلام علیکم.
شیخ صاحب, شیخ من اللہ صاحب نے الدین الخالص کے اندر پاکستان میں قتال نہ کرنے کے بارے میں بھی تفصیل لکھا ہے, اور جو انہوں نے اس پہ دلائل دیے ہیں میں اس کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں. انہوں نے پاکستان میں قتال نہ کرنے کے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں. تو الدین الخالص کے اندر جو آپ نے حوالہ دیے ہم اس کے ساتھ پوری طرح متفق ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. محترم بھائیوں, جیسا کہ میں نے آغاز میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ کوشش کریں کہ جو سوالات ہیں وہ آج کا جو ٹاپک ہے کتاب التوحید اس کے بارے میں ہوں, تاکہ تمام بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور اگر ٹاپک سے ہٹ کر بھی کوئی سوال ہو, کوئی ایسا علمی سوال ہو جس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے, تو انشاءاللہ ایسے سوالات جو ہیں نا وہ فائدہ مند ہوں گے. اس لیے ابھی ہم دو تین سوالات مزید لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ شیخ محترم سے اجازت چاہیں گے, چونکہ شیخ محترم بھی کافی مصروف ہیں تو یہ انہوں نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا ہے. تو اس لیے جلدی سے دو تین سوالات لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ صاحب پہلے تو یہ بتلانا چاہ رہا تھا جس کتاب کا آپ کہہ رہے تھے اسکین کرنے کے حوالے سے, تو شیخ صاحب صحیح بخاری امام بخاری احناف کی نظر میں کتاب آن لائن موجود ہے, میں انشاءاللہ بھائیوں کو لنک دے دوں گا. اور دوسری چیز شیخ صاحب, ایک حوالے سے کہ ہم یہ جو درس شروع ہوا ہے, اگر آپ خود اس بات کا اعلان کر دیں کہ درس کے علاوہ کسی سوال کا جواب صرف آپ آخر کے چند منٹوں میں دیں گے, صرف اس کے علاوہ شیخ صاحب آپ کو ہی تھوڑی سختی کرنی پڑے گی. اور دوسری شیخ صاحب, کیا اس طرح کے سوالات کرنا جو ہے وہ ایسی محفل میں کسی علماء کا نام لے کر اس طرح جو ہے کیا صحیح ہے کہ کچھ فتنہ فساد برپا ہونے کی صورت حال بن جاتی ہے؟ تو شیخ صاحب اگر آپ کو خود ہی نصیحت کر دیں ہمیں اور تمام کو کہ اس طرح کے سوالات سے گریز کیا جائے جس طرح کا بھی آیا تھا. شیخ صاحب بہت شکر آپ کی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان, اس ہمارے روم میں کوشش کیا کرو کہ جو ہم سبق پڑھتے ہیں نا اس کے متعلقہ سوال, تاکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو اچھی طرح آئیں, کیونکہ یہ اس طرح دروس والا سبق نہیں ہے جس میں ہم عام طور پر درس یا خطبے کرتے ہیں. تو یہ صرف تعلیم کے لیے شروع کیا گیا ہے. تو ہر بھائی اپنے سامنے صحیح بخاری جو ہے اس کی کتاب و توحید کھول کر رکھا کرے. میں آئندہ سے یہی کوشش کروں گا کہ جو ایک ایک لفظ کا ساتھ ترجمہ کروں, اس کے بعد اس کا تھوڑا سا مطلب بیان کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نام لے کر سوال نہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، اور سوال بھی ایسا ہی ہو جس طرح پہلے عثمان بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو مفید سوال اور موضوع سے متعلق ہو. اگر موضوع سے متعلق ہٹ کر بھی کوئی بات کرنی ہو کسی شخص کے حوالے سے، نام لیے بغیر صرف سوال کی حد تک اور سمجھنے کی حد تک جو ہے نا وہ بات کیا تھا.
السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال موضوع کے متعلق نہیں ہے لیکن ایک کنفیوژن تھا. میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے سنتیں کچھ نہیں ہیں، سنتیں عشاء نماز سے پہلے سنتیں نہیں ہیں، لیکن ایک دوسری بھی حدیث ہے کہ ہر اقامت، ہر اذان و اقامت کے بیچ میں دو سنتیں ہیں جو پڑھنا چاہیں، تو ہم کیا سنت، یہ عشاء کی سنتیں ہوں گی یا کیا ہوں گی، اس کے بارے میں آپ پلیز سمجھائیں. جزاک اللہ خیر.
یہ بات تو بالکل صحیح اور بجا ہے کہ عشاء کی نماز سے قبل چار رکعت سنت جو لوگ غیر مؤکدہ قرار دیتے ہیں وہ نہیں ہیں. انفی علماء میں سے علامہ یوسف بن نوری نے ترمذی کی شرح معارف السنن کی چوتھی جلد میں اس بات کو لکھا ہے کہ میں نے حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ کھنگال ماری ہیں، مجھے اس کی کوئی بھی دلیل کہیں بھی نہیں ملی. تو باقی یہ جو آپ نے کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، بالکل دو رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ عام نفلی نماز ہے، اس کو عشاء کی سنتوں کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ نہیں کر سکتے. یہ ہر نماز کے اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے نا نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو جو لوگوں نے معروف میں 17 رکعت عشاء کی بنائی ہوئی ہیں ان میں یہ چار پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا کسی حدیث کے اندر کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ میرا کتاب التوحید کے حوالے سے سوال ہے. اکثر و بیشتر کئی لوگ ایسے ہی باتیں کرتے جاتے ہیں کہ جو کتاب التوحید شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے، کیا اس میں کوئی موضوع روایتیں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ان کی کوئی تخریج ہو چکی ہے؟ اور جو شیخ امام اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی اشکال شبہات کوئی ہیں؟ کیا ان کے اوپر کوئی تخریج ہو چکی ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی کوئی روشنی ڈال دیجیے جاتے جاتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان، یہ جو کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، یہ تخریج کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. دارالسلام نے ایک نسخہ طبع کیا ہے جس کے اندر اس کی مختصر سی تخریج کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کتاب التوحید کی جو شرح ہے المغنی المرید 8 جلدوں میں مشتمل ہے، جو جتنے علماء نے قریب دور میں ان کی شرح کی سب کو اس میں پرویا گیا، اس کے اندر بھی حدیثوں کی تخریج موجود ہے. اور شاہ اسماعیل رحم اللہ کی تقویت الایمان ہے، اس پر جو لوگوں نے اعتراضات کیے تو مفصل اس کا جواب جو ہے نا اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان، کافی ضخیم کتاب ہے جسے بھی تفصیل بحث کی گئی ہے، اور آج تک بریلوی علماء نے اس کتاب کا جواب نہیں لکھا. اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان و فی رد اصحب البیان، تو یہ دونوں ماشاءاللہ موجود ہیں. تو اگر آپ کو میسر ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسکیننگ کر کے بھائیوں تک یہ پہنچائی جا سکتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ٹائم بہت ہو رہا ہے 11:30، چونکہ صبح ہمارے ہاں 2-3 گھنٹے رہ گئے اٹھنا ہوتا ہے، تو آئندہ سے بھی درس 50 منٹ کا اور زیادہ سے زیادہ سوالات کا وقت آدھا گھنٹہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اب مجلس کو ختم کرتے ہیں، باقی ان شاء اللہ العزیز اگلے درس میں سوال و جواب ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.